الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون صدق الله العظيم. سو کچھ اللہ کی رحمت ہے جو تو نرم دل مل گیا ان کو اور اگر تو ہوتا تند ہو سخت دل تو متفرق ہو جاتے تیرے پاس سے سو تو ان کو معاف کر اور ان کے واسطے بخشش مانگ اور ان سے مشورہ لے کام میں پھر جب قصد کر چکا تو اس کام کا تو پھر بھروسہ کر اللہ پر اللہ کو محبت ہے توکل والوں سے اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو کوئی تم پر غالب نہ ہو سکے گا اور اگر مدد نہ کرے تمہاری تو پھر ایسا کون ہے جو مدد کر سکے تمہاری اس کے بعد اور اللہ ہی پر بھروسہ چاہیے مسلمانوں کو اور نبی کا کام نہیں کہ کچھ چھپا رکھے اور جو کوئی چھپاوے گا وہ لائے گا اپنی چھپائی چیز قیامت کے دن پھر پورا پاوے گا ہر کوئی جو اس نے کمایا اور ان پر ظلم نہ ہوگا کیا ایک شخص جو تابع ہے اللہ کی مرضی کا برابر ہو سکتا ہے اس کے جس نے کمایا اللہ کا غصہ اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور کیا ہی بری جگہ جا پہنچا لوگوں کے مختلف درجے ہیں اللہ کے پاس اور اللہ دیکھتا ہے جو کچھ کرتے ہیں. بزرگان محترم, ان آیات میں اور ان سے پہلی آیتوں میں غزوہ احد کا ذکر اللہ تعالیٰ کرتے ہوئے آ رہے ہیں. ان آیتوں میں بھی غزوہ سے متعلق ہی بعض اہم باتیں بیان ہو رہی ہیں. پہلی بات یہ ہے, غزوہ احد میں صحابہ کرام سے دو غلطی ہوئی. پہلی غلطی یہ ہوئی کہ بعض صحابہ جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک چھوٹی سی پہاڑی پر مقرر کیا تھا تو وہاں سے ہٹ گئے اور مال غنیمت حاصل کرنے میں لگے اور پھر کافروں کی طرف سے پشت کی جانب سے حملہ ہوا
تو بہت ہی سخت حملہ تھا تو بہت سے صحابہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے. یہ دوسری غلطی ہوئی. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی ان دونوں غلطیوں کو معاف کیا اور کھلے الفاظ میں اللہ نے دونوں غلطیوں کی معافی کا ذکر کیا. اس سے پہلے اللہ نے کہا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ, اللہ نے تمہاری غلطی معاف کر دی, اور جو دوسری غلطی ہوئی اس کے لیے پھر کہا وَلَقَدْ عَفَ اللَّهُ عَنْهُمْ, اللہ نے ان کی غلطی معاف کر دی. اب صحابہ کرام پریشان رہتے تھے کہ ہم سے بڑی چھوک ہو گئی, غلطی ہو گئی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی سخت تکلیف اٹھانی پڑی کہ جب بہت سے صحابہ میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے تو کفار آپ کے قریب آ گئے, یہاں تک کہ ایک سخت دل بدبخت نے پتھر اٹھا کر آپ کے منہ پر مارا, اور وہ آپ کے منہ پر لگا تو آپ کا مبارک دان ٹوٹ گیا. جو لوہے کی ٹوپی خود آپ نے پہن رکھی تھی اس کی کڑیاں آپ کے اندر جا گھسیں اور خون بہت بہنے لگا, آپ زخمی ہوئے اور ایک طرف جا کر گر پڑے. تو صحابہ کرام کو بڑی پریشانی ہوئی اور ہمیشہ متفکر تھے کہ ہماری وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچی, تکلیف پہنچی. تو اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی سے فرما رہے ہیں میں نے صحابہ کو معاف کیا, آپ بھی ان کو کھلے دل سے معاف کیجیے. ان سے جو ہوا وہ دانستہ نہیں ہوا, وہ نادانستہ ہوا, وہ غلطی نہیں تھی بلکہ چھوک ہو گئی تھی. چھوک میں اور غلطی میں بڑا فرق ہوتا ہے. ان سے ایک چھوک ہو گئی تھی, اور یہ بھی بتایا گیا کہ وہ جو چھوک ہوئی وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہوئی. اللہ تبارک و تعالی یہ بتانا چاہتے تھے کہ کون مخلص ہے کون منافق ہے. تو غزوہ احد میں جو منافق شامل تھے وہ نکل کر جا پہنچے اپنے اپنے گھر. ان کو نکالنا بھی تھا, اور بھی کئی حکمتیں تھیں. ایک بڑی حکمت یہ تھی کہ اگر غزوہ بدر کی طرح سے غزوہ احد میں بھی اللہ کے نبی اور صحابہ ہی کامیاب ہوتے تو پھر یہ پیغام جاتا یہی لوگ کھلے عام حق پر ہیں, دوسرے باطل پر ہیں, وہ ایمان لے آتے, اور ان کا ایمان لانا ایمان بالغیب نہ رہتا بلکہ ایمان بالحضور ہو جاتا کہ دیکھ کر ایمان لائے. اور اللہ کو مطلوب ایمان بالغیب ہے, دنیا امتحان کی جگہ ہے. تو کبھی یہ غالب آئیں گے کبھی وہ غالب آئیں گے جب ہی امتحان صحیح معنی میں ہوگا. اس لیے اللہ کا یہ نظام ہی بنا تھا کہ صحابہ کرام سے کچھ چھوک ہو جائے اور جو جنگ جیتی جا چکی تھی اس کو ہار بیٹھیں اور کچھ دیر کے لیے ان کو ناکامی ہو جائے تاکہ غیب کے اوپر پردہ پڑا رہے. اب اللہ تعالیٰ نے کھلے الفاظ میں کہا کہ ہم نے ان کو معاف کیا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان سبھی صحابہ کو کھلے دل سے معاف کیا. آپ نے اپنے کسی ادنا عمل سے اور ادنا طریقے سے اپنا ناراض ہونا ان کو نہیں بتایا. آپ صحابہ سے جیسے پہلے کھلے دل ملتے تھے, ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے آپ ویسے ہی ملے. آپ نے ان سے یہ تک نہیں پوچھا کہ تم نے اپنی جگہ کیوں چھوڑی اور تم میدان سے کیوں بھاگ گئے. آپ نے اس کا تذکرہ کیا ہی نہیں, اور انتہائی نرم دلی کا آپ نے مظاہرہ کیا. اس وقت جو اللہ کے نبی نے نہایت نرم دلی کا جو مظاہرہ کیا, اللہ تعالیٰ کو وہ مظاہرہ, وہ بات اتنی پسند آئی کہ اللہ کہہ رہے ہیں آپ جو صحابہ کے حق میں نرم دل ہو گئے وہ ہماری مہربانی تھی. چونکہ اللہ تعالیٰ خود رحیم و کریم ہیں, رحمان ہیں اور بہت نرم دل ہیں, تو اللہ تعالیٰ یہی صفات بندوں کے حق میں پسند کرتے ہیں. اور بندوں میں سے سب سے مقرب تو اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, تو آپ کا نرم دل ہونا اللہ کو بہت پسند آیا, اسی لیے اللہ تعالیٰ اس بات کو ذکر کر رہے ہیں. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ, اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی سے, اللہ کی بڑی مہربانی سے آپ ان کے حق میں نرم دل ہو گئے. لِنْتَ لَهُمْ یعنی آپ کی جو صفت ذاتی صفت تھی اللہ کے نبی کی, آپ واقعی نرم دل تھے اور آپ نے اپنی ذات کے حق میں کبھی کسی سے انتقام لیا ہی نہیں. اپنی ذات کے حق میں ذاتی معاملہ میں جہاں بھی آپ نے انتقام لیا ہے یا سزا دی ہے, وہ دین اور شریعت کی بات تھی. اپنی ذاتی جہاں تک تکلیف کی بات تھی, اللہ نے ان سب کو اللہ کے نبی نے سب کو معاف کیا. تو اللہ کہہ رہے ہیں آپ کے اندر یہ جو خوبی ہے وہ بھی ہماری عطا کردہ ہے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ, تو اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی کی وجہ سے آپ ان کے حق میں نرم دل ہو گئے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, اور اگر آپ سخت مزاج اور سخت دل ہوتے تو صحابہ آپ کے پاس سے دور ہو جاتے, منتشر ہو جاتے. اس لیے کہ عمومی لوگوں کا مزاج ہی ایسا ہے کہ جو سخت مزاج اور سخت دل ہوتا ہے لوگ اس کے پاس جمع نہیں ہوتے ہیں, اس سے دور ہو جاتے ہیں, وہاں سے منتشر ہو جاتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے نرم دل تھے کہ صحابہ کہتے ہیں من رآہ بداہتن احبہ وإذا خالطہ معرفتن احبہ, اللہ کے نبی کو جو اچانک دیکھتا تو ڈر جاتا, لیکن جیسے ہی آپ سے قریب ہوتا تو آپ سے گھل مل جاتا. اس لیے کہ اللہ نے آپ کو رعب عطا کیا تھا اور وہ رعب ایک مہینہ کی مسافت تک پہنچتا تھا, اس لیے اگر اچانک کوئی دیکھتا تو ڈر جاتا, لیکن جو ہی سلام کر کے آپ سے قریب آتا تو بالکل آپ ہی کا ہو کر رہتا. تو اللہ فرماتے ہیں اور اگر آپ سخت مزاج اور سخت دل ہوتے تو وہ آپ کے پاس سے متفرق اور منتشر ہو جاتے, آپ کے پاس جمع نہ ہوتے. بس آپ تین کام کیجیے, ہم نے ان کو معاف کیا, آپ بھی ان کو معاف کیجیے. حالانکہ اللہ کے نبی معاف کر چکے تھے, صحابہ کی دل جوئی کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں آپ ان کو معاف کیجیے, کہ جو معاف کرنے والا ہے وہی کہہ رہا ہے آپ ان کو معاف کریں تاکہ صحابہ کا مقام پھر لوگوں کے سامنے آ جائے کہ اللہ جس کی سفارش کریں ان کا کیا مقام ہوگا. فَاعْفُ عَنْهُمْ, بس آپ ان کو معاف کیجئے. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ, اور ان کے لیے دعائے مغفرت کریے ان کے حق میں, ان سے جو غلطی ہوئی بھول چوک سے. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ, آپ ان کے لیے استغفار کیجئے, پروردگار کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیے کہ میرے ساتھیوں سے ایک ادنا سی غلطی ہو گئی, بھول چوک سے غلطی ہو گئی, اے اللہ ان کو میرے ساتھیوں کو میرے صحابہ کو معاف کر دے, تو صحابہ کا دل بڑھے گا اور پھر وہ آپ پر پہلے سے کہیں زیادہ گرویدہ ہو جائیں گے. یہی نہیں بلکہ تیسرا کام یہ ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور جو امور پیش آئیں ان امور میں آپ ان سے مشورہ لیجیے، ان کو مشورہ میں شریک کیجیے. ایسا نہیں کہ مشورہ دینے میں ان سے غلطی ہوئی، ان میں سے بعض نوجوانوں نے کہا کہ ہم مدینہ سے باہر جا کر ہی لڑیں گے، مدینہ میں رہ کر نہیں لڑیں گے. جوشیلے کچھ نوجوان جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے ان کی یہ رائے تھی. تو مشورہ میں غلطی ہوئی، اس لیے مشورہ میں شریک نہ کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور آپ ان کو مشورہ میں شریک رکھیے. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، قرآن کریم میں دو جگہوں میں بہت صاف لفظوں میں یہ بات کہی گئی ہے کہ مشورہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتے ہیں، لیکن مشورہ کرنے کی برکت سے اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے. اور مشورہ کرنا انبیاء کی سنت موقعہ ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور خلفۂ راشدین اور دیگر صحابہ سبھی امور میں مشورہ کیا کرتے تھے. تو مشورہ سنت موقعہ ہے، مشورہ اتنا اہم ہے اللہ کے نزدیک. اللہ نے مشورہ کے نام سے مستقل ایک سورت سورہ شورا قرآن کریم میں نازل کی ہے، سورت الشورا جو 25 پارے میں ہے. وہاں صحابہ کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ کہتے ہیں وہ امرہم شورا بینہم، کہ صحابہ کا معاملہ آپسی مشورہ سے طے ہوا کرتا ہے. تو آپسی مشورے سے جو کام ہوگا، جو بات ہوگی، اس میں بڑی کامیابی، اس میں خیر اور بڑی برکت ہوگی. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اب اللہ پر بھروسہ رکھیے. دونوں باتیں جمع کر رہے ہیں، مشورہ کرنا تدبیر ہے اور اللہ پر بھروسہ کرنا تقدیر ہے. دونوں کو جمع کرنے کا حکم دیا گیا کہ آدمی اسی وقت کامیاب ہو سکتا ہے جو تدبیر بھی کرے اور اللہ پر توکل بھی کرے. صرف تدبیر کرنا، اللہ پر بھروسہ نہ کرنا، یہ بھی ناکامی ہے. اور صرف اللہ پر بھروسہ کرنا اور کوئی سبب اختیار نہ کرنا، یہ بھی خلاف سنت ہے. دونوں باتوں کا ایک ساتھ حکم دیا گیا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر جب آپ قصد کر چکے کسی کام کا، خواہ کرنے کے تعلق سے ہو یا نہ کرنے کے تعلق سے ہو، آپ مشورہ لیجئے. مشورہ کے بعد آپ کے دل میں جس بات کی طرف رجحان ہو جائے اور آپ کے دل میں جو کرنے کا کام یا نہ کرنے کا کام آئے، آپ اللہ پر بھروسہ کر کے اسے کیجئے، اللہ کی مدد آئے گی. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، یہاں سے ایک بات معلوم ہوئی کہ مشورہ لیا جائے، لیکن ساتھیوں نے جو مشورہ دیا ہے امیر مشورہ کو، ان کا مشورہ قبول کرنا کوئی ضروری نہیں. مشورہ قبول کرے اگر امیر یہ سمجھتا ہے کہ ان کے علاوہ جو دوسری رائے ہے وہ زیادہ اچھی ہے، تو وہ اسی رائے کو اختیار کر سکتا ہے. یہاں اس کی طرف اشارہ ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں، قصد کریں، تو اللہ پر بھروسہ کیجئے. یقیناً اللہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس پر ثواب عطا فرمائیں گے اور اللہ کی مدد بھی شامل حال ہوگی. اِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آئے گا اور کوئی غالب آ نہ سکے گا. اگر اللہ تمہاری مدد کرے. یعنی اشارہ کر رہے ہیں کہ غزوہ احد میں جو اللہ تبارک و تعالی کی کچھ دیر کے لیے مدد شامل نہ ہوئی تو یہ اللہ تبارک و تعالی کا اپنا فیصلہ تھا. اگر اللہ مدد کرنا چاہے تو کوئی غالب آ ہی نہیں سکتا, اور اگر اللہ مدد نہ کرے تو پھر کون تمہاری مدد کر سکتا ہے. لہذا اللہ پر بھروسہ کیجئے, اِن ینصرکم اللہ فلا غالب لکم, اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو کوئی تم پر غالب نہ آ سکے گا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ, اور اگر اللہ تمہاری مدد نہ کرے اور اپنا ہاتھ کھینچ لے, پس کون ہے وہ جو تمہاری مدد کر سکے اللہ کے بعد, اللہ کے سوا. ظاہر سی بات ہے اللہ کو چھوڑ کر کوئی بھی مدد کسی کی کر ہی نہیں سکتا. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, اور اہل ایمان کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. اللہ کی ذات ہی قابل بھروسہ ہے, اس کے علاوہ کوئی قابل بھروسہ نہیں. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, یہ ایک اہم سبق دیا گیا کہ مدد اللہ ہی کرنے والے ہیں, اور اگر اللہ ہاتھ کھینچ لے تو کبھی کوئی مدد نہیں کر سکتا, اور کوئی مدد کرے گا بھی تو اس کی مدد سے فائدہ نہیں ہوگا. اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ وہ اصولوں پر آئے گی کہ جو اصول شریعت کے اندر طے ہیں, کہ جو اللہ والے ہیں ان کے اندر تقویٰ و پرہیزگاری ہو, گناہوں سے بچتے ہوں, سنت پر چلتے ہوں, اور اللہ پر بھروسہ کر کے اللہ سے خوب مانگتے ہوں. تو یہ ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, اور اللہ ہی پر اہل ایمان کو بھروسہ کرنا چاہیے. تو دو باتیں ایک ساتھ ہیں کہ مسلمان وہی ہے کامیاب مسلمان جو تدبیر اور توکل دونوں کو ایک ساتھ جمع کرے, تدبیر کو بھی اختیار کرے اور توکل بھی کرے. صرف توکل کرے گا جب بھی خلاف سنت ہے, صرف تدبیر کرے گا تو عموماً کامیابی نہیں ہوگی. وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. یہاں ایک اہم بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, اور کسی نبی کی شان نہیں ہے کہ مال غنیمت میں خیانت کرے, کسی نبی کا یہ کام نہیں ہے. دراصل ایک واقعہ پیش آیا تھا, ترمذی شریف میں روایت ہے, غزوہ بدر میں ایک چادر چوری ہو گئی تھی مال غنیمت سے. مال غنیمت میں سے ایک چادر کی چوری ہو گئی تھی تو منافقوں نے یا نہ جاننے والے بعض مسلمانوں نے یہ کہا, ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر لے لی ہو. منافقوں نے کہا ہے تو بات ظاہر ہے, منافقوں سے تو یہی توقع ہے. اور اگر بعض مسلمانوں نے یہ بات کہی ہے تو اس کی وجہ یہ بتائی گئی, وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ کے نبی کو اس کا اختیار ہے کہ وہ مال غنیمت میں سے جو چاہے جتنا چاہے لے سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ مال غنیمت میں چوری کرے یا عام کوئی خیانت کرے, کوئی چوری کرے. ایک کامل مسلمان یہ کام نہیں کر سکتا تو نبی سے یہ کام کیسے ہو سکتا ہے. غلول کہتے ہیں, غلول کے دونوں معنی آتے ہیں, چوری کرنا, خیانت کرنا, اور غلول کا خاص معنی ہے مال غنیمت میں چوری کرنا. تو یہاں سب بات کی نفی ہو رہی ہے کہ نبی کی شان ہی یہ نہیں ہے کہ خیانت کرے, چوری کرے اور مال غنیمت میں چوری کرے. کہ عام چوری اور خیانت کی جو سزا ہے وہ تو قرآن اور حدیث میں ہے, لیکن مال غنیمت کی چوری بہت زیادہ شدید ہے, بہت ہی زیادہ شدید گناہ ہے, سخت گناہ ہے. ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص جس چیز کی چوری کرے گا وہ قیامت کے دن اپنی گردن پر اس کو لے کر آئے گا. یہاں قرآن کریم میں بھی ہے اور حدیث پاک میں بھی ہے, جو جس چیز کی چوری کرے گا قیامت کے دن اس کو اپنی گردن پر اٹھا کر لائے گا. حتیٰ کہ حدیث میں ہے کہ اگر اس نے اون چوری کیا ہو تو اون کو اپنی گردن پر اٹھائے گا, اگر گائے بھینس کی چوری کی ہو تو ان کو اٹھا کر لائے گا, اگر اس نے بکرا بکری چوری کی ہو تو اس کو اٹھا کر لائے گا, اور اگر کوئی دوسری چیز چوری کی ہو تو اس کو اٹھا کر لائے گا. العیاذ باللہ, اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی کہ مجمع عام میں جہاں اولین و آخرین کا مجمع ہوگا, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو انسان دنیا میں آئیں گے سب کے سب جمع ہو کر دیکھ رہے ہوں گے, وہاں اپنی گردن پر اگر وہ چوری کا مال اٹھا کر لائے گا تو کتنی بڑی فضیحت و رسوائی ہوگی اور ذلت ہوگی اللہ کی پناہ. اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی خطرناک بات ہے اور بہت بڑی سزا ہے. نبی نعوذ باللہ یہ کام کرے تصور میں بھی نہیں آ سکتا ہے, اس کو صاف صاف کہہ دیا گیا. وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ, اور کسی نبی کی شان نہیں ہے کہ وہ مال غنیمت میں چوری کرے. وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور جو کوئی چھپائے گا چوری کرے گا تو اس کو یعنی چھپائی ہوئی چیز کو قیامت کے دن خود لے آئے گا, اس کو حاضر کرے گا. ظاہر سی بات ہے وہ چیز اسے پیش کرنا مقصود نہیں ہے, بس چوری کرنے والے کو رسوا کرنا مقصود ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگ ایسے ہوں گے اپنی گردنوں اور پیٹ پر چوری کا سامان لے کر آئیں گے وہ اس وقت اتنے رسوا ہوں گے, اللہ کے حضور دعا کریں گے پروردگار اس سزا سے بہتر یہ ہے کہ ہم کو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں ڈال دے, ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں بھیج دے, وہ سزا ہمیں منظور ہے, یہ سزا نہ دیجئے, اس دن وہ دعا کریں گے. یہاں ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ چوری اور خیانت اور مال غنیمت میں چوری یہ سب گناہ ہیں, اور مال غنیمت میں چوری یہ سخت ترین گناہ ہے. اسی سے علماء نے یہ بات کہی ہے کہ مسجد کے مال میں چوری, مدرسہ کے مال میں چوری, مکتب کے مال میں چوری کی جائے, یا قبرستان کے اوقاف جتنے ہیں, جتنے اوقاف ہیں شکلیں ان کی جتنی بھی ہو, وقف اللہ کے نام پر ہوتا ہے. تو جہاں کہیں کوئی ادنا چوری کرے گا وہ بڑی سخت سزا میں اور مصیبت میں پھنسے گا. اسی وجہ سے ایک حدیث میں آتا ہے کہ غزوہ احد میں یا غزوہ بدر میں کسی غزوہ میں ایک شخص نے کوئی چیز اون وغیرہ چوری کر لی تھی, اٹھا لی تھی اور اپنے پاس اس نے رکھ لی تھی. بعد میں اس سے احساس ہوا کہ میں نے غلط کام کیا ہے, مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے, تو وہ اس چیز اس کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور صاف صاف کہا, یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہوئی, میں نے فلاں چیز چوری کی, آپ کی خدمت میں اب یہ حاضر ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تو مال غنیمت کا حصہ تھا, اور جو لشکر میں لشکری فوجی تھے ان کو دینا تھا, اب سارے لوگ اپنے اپنے گھر جا چکے ہیں, ان سب کو دینا میرے بس میں نہیں, اس کو لے جاؤ قیامت کے دن لے آؤ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف واپس کر دیا. اسی وجہ سے جو قوم کا مال ہوتا ہے وہاں اور زیادہ ڈرنا چاہیے کہ وہاں ادنا سی چوری نہ ہو جائے, ادنا سی غلطی نہ ہو جائے, مال میں ادھر ادھر کچھ نہ ہو جائے. اسی لیے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ مدرسہ مظاہلم سہارنپور کا درخت کا کوئی طالب علم پھول توڑ کر لے جاتا اور ایک کہتا کہ حضرت اس کو سونگ لیجئے تو کہتے بیٹے میرے لیے جائز نہیں ہے، پھول سونگنا میرے لیے جائز نہیں ہے، وقت کا مال ہے، ہاں اگر تم سونگنا چاہو تو سونگ سکتے ہو۔ تو آج اوقاف میں مسلمانوں کی طرف سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں انہی کوتاہیوں کی نحوست آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ غیروں کی بری نظریں ہمارے اوقاف پر پڑی ہوئی ہیں۔ لہذا ہر مسلمان ہر چوری سے بچے، جو بھی چوری کرے گا وہ ہمیشہ پریشان ہی رہے گا، اس کے مال میں کبھی برکت نہیں آئے گی۔ ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، پھر ہر نفس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اس کمائی کا جو اس نے کمایا ہے، یعنی اس نے جو غلطی کی ہے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ یعنی اللہ تعالی جس نے جیسی غلطی کی جیسی خیانت کی اس کو اس کی پوری سزا دیں گے اور اللہ تعالی اس میں ذرہ برابر ظلم نہیں کریں گے۔ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ مأواہ جہنم، ایک اہم بات اللہ فرما رہے ہیں، بھلا وہ شخص جو اللہ کی رضا کا طالب ہو وہ، اور وہ شخص جو اللہ کے غصہ کا مستحق ہو گیا ہو، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جو اللہ کی رضا مندی کا طالب ہے اسے تو اللہ کی رضا مندی حاصل ہوگی، اور جو اللہ کے غیظ و غضب کا غصہ کا مستحق ہوا ہے اس پر اللہ کا غصہ نازل ہوگا، دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رضا کے طالب ہیں اور آپ سراپا اللہ کی رضا مندی ڈھونڈنے والے ہیں اور اس کو حاصل کرنے والے ہیں، تو کیا آپ اس کی طرح ہو جائیں گے جو گناہ کر کے اللہ کے غیظ و غضب کا مستحق ہو چکا ہے؟ نعوذ باللہ، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جیسے قرآن کریم میں ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ ظاہر سی باتیں دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ هل تستوي الظلمات والنور، کیا روشنی اور تاریکی برابر ہو سکتی ہے؟ یقیناً برابر نہیں ہو سکتی، روشنی تو روشنی ہے، اس سے کتنے فائدے ہیں اور تاریکی سے کتنے نقصانات ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح سے اللہ کہہ رہے ہیں بھلا وہ جو اللہ کی رضا کا طالب ہے وہ کیا اس کے برابر ہو سکتا ہے جس پر اللہ کا غصہ نازل ہو چکا ہے؟ لہذا پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کا ادنا تصور ایمان کو ضائع کر دینے والا ہے، ایمان بھی باقی رہ جائے مشکل ہے۔ وہی کہہ رہے ہیں افمن اتبع رضوان اللہ، بھلا وہ شخص جو اللہ کی مرضی کا تابع ہے کیا وہ برابر ہو سکتا ہے اس کے جو اللہ کی ناراضگی کا مستحق ہو چکا ہے؟ برابر نہیں ہو سکتا۔ ایک جنتی ہے اور ایک جہنمی ہے، دونوں کیسے برابر ہوں گے؟ وہ مأواہ جہنم، اور جو اللہ کے غصہ کا مستحق ہوا ہے اس کا ٹھکانہ دوزخ اور جہنم ہے، وہ بھی اصل مصیر، اور وہ بری جگہ اور برا ٹھکانہ ہے۔ ہم درجات عند اللہ، لوگوں کے اللہ کے پاس اللہ کے یہاں مختلف درجے ہیں، لوگوں کے مختلف درجے ہیں۔ اہل ایمان میں بھی بہت سے ایسے ہیں جن کا درجہ بہت اونچا ہے، بعض درمیانی درجے ہیں اور بعض ادنا درجے کے ہیں، اور پھر منافقوں میں، مشرکوں میں، کافروں میں بھی درجے میں فرق ہوگا۔ کہ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ مومنوں میں جب درجہ کا ذکر ہوتا ہے تو لفظ درجہ کہتے ہیں، اور منافقوں میں جب ذکر ہوتا ہے، منافقوں، کافروں اور مشرکوں میں، اسے درکا کہتے ہیں، کاف کے ساتھ، اسی لیے قرآن کریم میں ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق جہنم کے نہایت نچلے طبقے میں ہوں گے. تو طبقہ دونوں کا معنی طبقہ ہے، لیکن ایک کو درک کہتے ہیں اور ایک کو درجہ کہتے ہیں. ہم درجات عند اللہ، لوگوں کے مختلف درجات ہیں اللہ کے یہاں، اہل ایمان کے بھی ہیں اور پھر اہل نفاق، اہل کفر اور اہل شرک کے بھی ہیں، وہ اللہ کے مبغوض ہیں. جو جتنا بڑا ظالم اور کافر ہوگا اللہ کی پناہ، اللہ کی سزا کو اتنا مستحق ہوگا. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ جو کچھ وہ کرتے ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں. جب اللہ سب دیکھ رہے ہیں تو سزا بھی اللہ تعالیٰ اس کے موافق ہی دیں گے.
الحمدللہ رب العالمین، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين. صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقه محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.